والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام فاسأله أن يتوب ولي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق الله نور السماوات والأرض صلوات برادران ایمانی اور معزز سامعین اس موضوع کے پیش نظر کے حالات حاضرہ کے تناظر میں شہید انسانیت میں نے آپ کے سامنے ایک سلسلے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں جو سورہ نور میں موجود ہے نور کی باقاعدہ تفصیل بتلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے, یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب خدا کی قدرت کا ظہور ہے. اگر اس کی قدرت نہ ہو تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات میں نے آپ سے اس لیے بھی عرض کی تھی کہ دنیا میں بھی بنانے والے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی بنانے کے بجائے بگاڑتے بھی ہیں, تو بنانے بگاڑنے کا کام کرتے رہتے ہیں. مگر ہر بنانے والا اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ہو تو اس سے کچھ بنائے, یعنی تھنگ سے تھنگ بنتی ہے, نتھنگ سے تھنگ بنانا کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ لاشے سے شے بناؤ, کچھ نہ ہو اور کچھ بنا دو. مگر جب یہ یونیورس نہ تھا, یہ کائنات نہ تھی, یہاں تک کہ نور پیغمبر بھی نہ تھا, تو قدرت نے نہ صرف یہ کہ نور پیغمبر بنایا بلکہ کائنات بنائی. اور یہ کمال کہ جو سب سے بہتر شے ہو سکتی ہے وہ کیا ہے, اس مجمع سے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سوائے نور رسالت مآب کے کون سی چیز ہو سکتی تھی. سب سے بہتر شے نور رسالت مآب. اگر قدرت کائنات کو پہلے بناتی اور نور رسالت مآب کو بعد میں بناتی تو دنیا کو یہ کہنے کا حق تھا کہ بناتے بناتے ہاتھ صاف ہو گیا, پہلے بنایا پھر اس سے بہتر چیز بنائی. تو میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں, آپ کے سامنے آیا ہوں تو پہلے دن نہیں تقریر کر رہا ہوں, پہلے بولتا رہا ہوں, کہیں اٹکتا تھا کہیں وہ اس سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اور آدمی کی عمر بڑھتی ہے اس کے اعتبار سے اور صفائی آتی چلی جاتی ہے. ایک مصنف ہے, ایک شاعر ہے, پہلے شعر کہتا ہے, اس میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, استاد درست کرتا رہتا ہے, پھر ایک دن کہتا ہے آپ تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں کہا کرو. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے. تو اگر قدرت یہ کرتی کہ نور پیغمبر کو بعد میں بناتی تو سب سے بڑی مجبوری اور کمزوری یہ سمجھی جاتی کہ پہلے کوشش کی, پھر ہاتھ میں اسپیشلٹی پیدا ہوئی, ایکسپرٹیز آئی, تو آخر میں نور پیغمبر بنا دیا. اس نے اپنی قدرت کا مظہر یہ بنایا کہ جو سب سے بہتر اسے سب سے پہلے بنایا. یہ ہمیں سیکھتے نہیں, ہمیں اور پھر یہ مجبوری تھی صاحبان نظر تشریف فرمائے, جو سب سے بہتر تھا اسے سب سے پہلے بنا دیا. لیکن اگر اس کے بعد یہ کائنات بنانے لگتا تو لوگ کہتے ہیں یہ فلوک ہے, اچانک بن گیا سب سے اچھا والا, پھر نہیں بن پایا. تو اس نے جیسا پیغمبر کا نور بنایا تھا بالکل برابر کا نور علی کا بنایا, فرق نہیں رہ جائے. یعنی یعنی اگر ایک نور بنانے کے بعد اس کا ہاتھ یہ کہتا, کبھی کبھی ہوتا ہے, ایک آدمی ہے شعر کہنے والا, مبتدی شاعر تھا, بڑا اچھا شعر کہہ دیا, ہم نے کہا دوسرا شعر بھی کہو, فسفسا ہو گیا, دوسرا فسفسا ہو گیا, اب نہیں سے کہہ پا رہا ہوں, یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ بنایا, چاند کی بات ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بہت چھوٹا سا تھا, ہمارے یہاں ایک سینئر ٹیم میں پلیئر شارٹ ہو گیا, اتفاق سے میچ ہو رہا تھا, تو ہم جو جونیئر میں ہی کھیلتے تھے بچوں ہی میں اپنا, تو انہوں نے ہم کو کھڑا کر دیا, شاید اسکوائر لیگ پوزیشن پر کھڑا کر دیا, اس میں ایک آدمی نے شارٹ ماری, وہ میرے سینے پر اتنے زور سے لگی کہ میں نے اس کو پکڑ لیا, تو آؤٹ ہو گیا, اچھا پلیئر تھا, وہ سمجھے کہ میں بڑا قابل ہوں, ساری سینئر ٹیم ہے کہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا, اب وہ مجھے خاص جگہوں پر لگانے لگے اور میں ہر جگہ چھوڑتا تھا کیچ, اس لیے مجھے آتا تھوڑی تھا, میں نے تو شوٹ کی وجہ سے بال پکڑ لی تھی. تو کہنا یہ ہے کہ فلوک جو جس کے یہاں تجربہ ہو, نا تجربہ کاری ہو, وہاں ہوتا ہے, قدرت کے یہاں کمال شروع سے رہتا ہے, اس میں اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں خدا کو, اسی لیے اس میں لگاتار نہ صرف یہ کہ ایک نور بنایا بلکہ ایک طرح کے 14 بنا دیے. جب 14 انوار کی تخلیق کر چکا تب کہا کائنات اب بنائیں گے, مگر ایک بڑی مجبوری, بنا دیا اول, اگر اول اول پوزیشن پر پہلی ہی منزل پر نور پیغمبر کو اتار دے اور اہل بیت کو اتار دے, پھر جتنے آئیں گے مدھم مسالمے میں مشاعرے میں, اگر استاد پہلے پڑھے اور اس کے بعد دوسرے پڑھے تو نہ کسی کی غزل چل رہی ہے نہ کسی کا سلام چل رہا ہے. اگر یہ کرتے کہ پہلے پیغمبر کے ساتھ 14 معصوم اتار دیے جاتے, اب آدم آتے تو کسی کی نظر آدم پر ٹکتی نا, نوح آتے ارے وہ کیا ہے ان کی کیا پوزیشن, ابراہیم آتے, اس لیے قدرت نے کہا بنا دوں گا اول, بھیجوں گا نہیں اول, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کس کو کب آنا چاہیے, اسی لیے جب تک وہ سارے انبیاء گزر نہیں گئے ختمی مرتبت کو اتارا نہیں, اس لیے کہ کم نور کے بعد زیادہ نور اچھا لگتا ہے, زیادہ نور کے بعد کم نور کے آنے کا مطلب اندھیرا ہی ہوتا ہے. صلوات محمد و علی محمد. تو اللہ نور السماوات والارض ہے, وہی ہے, اسی کا سب ظہور ہے, اتنے انبیاء ہیں, امام ہیں, وسیع ہیں, سب اسی کے نور کا ظہور ہے, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, یہ اسی کا نور ہے, اسی کا پرتاؤ ہے, اسی کی چھوٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. غور فرمائے, کبھی آپ نے اپنے سامنے پرزم رکھ کے دیکھیے, جب پرزم رکھا جاتا ہے اس پر لائٹ پڑتی ہے تو 7 رنگ کی شعائیں اپنے آپ باہر آ جاتی ہیں, یہ پرزم کا کمال تھوڑی ہوتا ہے, اس شعا کا کمال ہوتا ہے جو پرزم میں آتی ہے. ویسے ہی معصوم اپنے آپ کمال نہیں رکھتا, کسی کا عطا کردہ کمال ہے. اب یہ اس کی شان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کمال دینا چاہیے, اس لیے کہ وہ بے وجہ کسی کو کمال نہیں دیتا, ایسے ویسے کو کوئی کمال عطا کر دے وہ قابو میں نہ رہے, وہ جانتا ہے کسے موسیٰ بنانا چاہیے, کسے فرعون بنانا چاہیے, کسے علی بنانا چاہیے, کسے عمر بنانا چاہیے, کسے رسول بنانا چاہیے, کسے ابو جہل بنانا چاہیے, یہ اس کو معلوم ہے, مگر یہ کہ کمال اسی کا ہے جو اس کی خاص ہستیوں میں, بنائی ہوئی ہستیوں میں ہوئیدا ہوتا ہے, نظر آتا ہے. اس لیے تو آپ نے یاد کرنا, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ وہ انوار ہیں جو بنے, اور ان انوار کے آنے کا مقصد قدرت, دیکھیے پوری کائنات اس نے بنائی, بے وجہ تو نہیں بنائی, کوئی منصوبہ ہوگا, ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا بلا وجہ تو نہیں بھیجا کہ کوئی کچھ کام ہونا چاہیے, بلکہ جب ہمیں بھیجا تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھیجا. یہ پوری کائنات کبھی آپ اندازہ کریں گے ایکسیڈنٹ سے نہیں بنی, کیونکہ اتنے ایکسیڈنٹ اتفاق سے مل جائیں یہ ناممکنات میں سے بات ہے. پوری کائنات کا بننا کسی منزل پر آپ کے سامنے عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو. مگر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا نے اس نور کی شمع کو اتنا روشن کر دیا, جب دیکھیں نور ہدایت, کربلا میں نور ہدایت ہم کو نظر آتا ہے کہ روشن کر دیا حسین ابن علی نے کہ اب جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اسے ہدایت کربلا سے مل جائے گی. کوئی رشتہ ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو, اس دور میں اٹھے, اس سے پہلے اٹھا ہو, اس کے بعد اٹھے, کربلا ضرور نظر آئے گی. یہ اس کی سب سے بڑی شان اور وہ اس کا کمال ہے. جیسے میں مثال کے طور پر آپ نے جو باتیں اب تک ملاحظہ فرمائی ان کو دہرائے بغیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ آج جہاں تک مجھے پہنچنا ہے اور دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اسی کے پیش نظر ماشاء اللہ بافہ مجمع ہے, تقریباً یہ حضرات روز بیٹھتے ہیں, ان سے بات ہوتی رہتی ہے. اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی, میں کہہ دوں ابھی مجھے ٹیلیفون پر میرے ایک دوست نے اطلاع دی کہ میری ایک مجلس یار وائی پر کل 10 بجے رات میں آئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں اور سنیں, سرگز نہیں ہے, مطلب نہیں ہے, لیکن وہ رمضان کی ریکارڈیڈ مجلس ہے, تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کہاں رمضان کے مسائل لے کے محرم میں بیٹھ گئے. اگر کوئی صاحب سنے تو وہ یہ سمجھ کے سنیں گے کہ وہ پرانی رمضان المبارک کی مجلس ہے جو یار وائی چینل میں رمضان میں نشر کی تھی, وہ دوبارہ اسے ٹیلیویژن پر دینے جا رہے ہیں. تو اس کا ہونا ہے تو میں آپ کو صرف اتنا بتایا دے رہا ہوں کہ اس میں مسائل میں آپ محرم کے مسائل کی سیے تلاش نہ کریں. صلوات دے دے محمد والے ہم. دیکھیے انسان میں اور جانور میں دونوں میں قدرت میں جبلت رکھی ہے. اب غور کیجیے گا, میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ کربلا کیسے اہم ہے. جو بات میں نے روا روی میں کہہ دی ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. جبلت انسٹنکٹ کو کہتے ہیں کہ ہر جانور میں بھی انسٹنکٹ ہوتی ہے. آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ گوشت کھانے کے لیے بکری جائے یا گھاس کھانے کے لیے کوئی دوسرا جانور جو درندہ ہے وہ جائے. ویسے درندے گھاس کھاتے ہیں کبھی کبھی اپنا پیٹ صحیح کرنے کے لیے. یعنی ہے کسی نے دیکھا ہو تو بلی کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو وہ گھاس واس کھا کے اپنا علاج کرتی ہے, لیکن اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ہمیشہ گوشت کھائے گی. بکری اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمیشہ گھاس کھائے گی. یہ اس کی, یا یہ کہ جانور کا مزاج ہوتا ہے. کتنا بھی آپ جانور کو ٹرین کریں, آپ کہہ ڈالیے جتنی آپ کی طاقت ہو آپ جانور کو ٹریننگ کر دیجیے. سرکس کے جانور بھی جو اشارے پر چلتے ہیں, شیر ہو کبوتر ہو سب اشارے پر چلتے ہیں, ساری ٹریننگ اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب دانہ ڈال دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے دانہ ڈالا اس کی جبلت جو کھانے کی ہے اس کی انسٹنکٹ کے کھانا کھاؤ, اب وہ یہ بھول جاتا ہے کوئی دوسرا بھی ہے. اسی لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں, اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے مجلس میں تو سب انسان ہوتے ہیں, کمال تو یہ ہے کہ تبرک بڑھتے وقت بھی انسان ہی رہے جانور نہ بن جائے. جب تبرک تقسیم ہو رہا ہو تو اس وقت بھی انسانی جذبات رہے, یہ نہیں کہ میں آگے آ جاؤں. یہ جانوروں کا مزاج ہوتا ہے. آدمی کا مزاج ایثار ہے, انسان کی صفت ایثار ہے, قربانی ہے, کمال ہے. اور تبرک کے معنی اتنا سب نہیں ہے. تبرک وہ شے ہے جس میں برکت دی گئی. اگر اتنا سا بھی مل جائے تو کام ہو گیا. کوئی اتنا لے کے جا رہا ہو تو 150 آدمیوں کو تو خود ہی دے سکتا ہے, دوسروں کو ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اس سے پیٹ نہیں بھرنا, اس سے برکت حاصل کرنی. صلوات دے دے محمد والے ہم. انسٹنکٹ یا جبلت انسان کی جو ہوتی ہے یہ جانور میں بھی ہوتی ہے, لیکن جانور کنٹرول ہوتا ہے جبلت سے, صرف انسٹنکٹ سے. جو ہے اگر اسے خطرہ ہوگا تو بھاگے گا, بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے دوڑے گا, اور اس کا پیٹ بھر جائے. اب بتائیے شیر نے شکار کیا اس کا پیٹ بھر گیا, اس کے بعد 100 ہرن اس کے سامنے سے نکل جائے, وہ نہیں بولے گا. یہ نہیں کہ 2 ہرن باندھ لے صبح ناشتہ کرنا ہے, آدمی کو فیری نہیں ہوتی. اب اتنا کھانا بھرا ہوا ہے سب کچھ ہے, مگر یہ کہ لے لیں, یہ بھی خرید لیں وہ بھی خرید لیں. جانور بہت کم دھوکہ کھاتا ہے, ضرورت سے زیادہ کھا جائے. جیسے پیٹ بھرا وہ رک جائے گا, چاہے کتنا ہی اچھا کھانا اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے. بلکہ وہی جانور دھوکہ کھاتے ہیں جو ٹیکس ہوتے ہیں اور آدمی ان کے ساتھ تربیت حاصل کرتے ہیں. جن کو قدرت نے تربیت دیا ہوتا ان میں ہی خطرہ ہوتا. لیکن آدمی کا ہے, کبھی کسی شیر نے آج تک لشکر نہیں بنایا, فوج نہیں بنائی, خزانہ نہیں جمع کیا, بھوک لگی کھا لیا, اللہ رازق ہے اس کا بھروسہ ہے. پھر جب اسے لگے گی پھر ڈھونڈے گا, ایک آدھ دن بھوکا رہے گا, تلاش کرے گا. وہ اپنی صرف انسٹنکٹ یا جبلت سے گورن ہوتا ہے, باقی اس کے اوپر کسی چیز کا نفاذ نہیں. لیکن ہماری کیا مجبوری ہے, ہماری جبلت جو ہے وہ ہمارے ارادے اور نیت کی پابند ہوتی ہے. ارادے سے جبلت ہے, اب میں اس کی مثال لیتا ہوں. عمل کرنا, چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, کبھی کچھ توڑتا پھوڑتا ہے, کبھی اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہے, یہ انسانی جبلت ہے. اور قدرت نے اسی لیے دی تاکہ انسان اسی کو ترقی دے اور اسی سے آگے بڑھے. دنیا کی جتنی مخلوق ہے جس حالت میں آئی ہے اسی حالت میں آج تک ہے. جس طرح کے وہ گھر بناتے تھے کتنا بھی خوبصورت گھر بنا ہے ویسے ہی بناتے ہیں. لیکن انسان میں کبھی وہ غار کے زمانے میں تھا, پھر غار کے زمانے سے دوسرے زمانے میں آ گیا, تیسرے زمانے میں اب کیسے مکانات ہوتے ہیں, مستقبل میں کیا ہوگا, پہلے اس کی سواری کیا تھی, آج اس کی سواری کچھ اور ہو گئی. یہ اس کا جو عمل کرنے کا جذبہ ہے, ایکشن کا جذبہ ہے, جبلت ہے, اسی یہی ڈیولپ ہوتی ہے. مگر انسان کے پاس جو ارادہ ہے, انٹینشن ہے, یا اس کی جو نیت ہے, موٹیو ہے, اس میں مجبوری کیا ہے, یہ تعمیر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور تخریب کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. جبلت ایک ہے, ذہنِ عالی میں رہے, انسٹنکٹ میں فرق نہیں ہے, انسٹنکٹ ایک ہے. عمل کرنا انسٹنکٹ ہے, یہ عمل تعمیری بھی ہو سکتا ہے. آپ ہی کے یہاں اس وقت مجلس اعضا برپا ہو رہی ہے, یہ جذبہ عمل ہی ہے جو بہت سے والنٹیئرز شام کو کتنے دنوں سے آتے ہیں سڑک پر کھڑے ہوئے. آپ کی مجلس شروع ہونے سے تقریباً گھنٹے بھر, سوا گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹے پہلے آ کر کے سارا ارینجمنٹ دیکھنے لگتے ہیں, اور آپ مجلس سے چلے جائیں گے وہ ارینجمنٹ دیکھتے رہیں گے. یہ جذبہ عمل ہے مگر تعمیری ہے. اس لیے تعمیری جذبہ عمل سے وہ جانتے ہیں کہ ہم ان مومنین کے لیے سہولت فراہم کر دیں جو ذکر محمد و آل محمد سننے آئے ہیں. یہ ان کا, ان کی پاکیزگی نیت ہے, ان کا ارادہ ہے اس معاملے میں, وہ نہیں, وہ بھی کر سکتے. یعنی وہ وہاں پر اپنے کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ کوئی خطرہ آئے تو ہم سینہ سپہ ہو جائیں. یہ جذبہ کربلا نے دیا ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ دوسرے کو خطرے سے بچا دے چاہے خود خطرے میں آ جائے. جانور اگر خطرے میں پڑتا ہے تو بھاگتا ہے, چاہے بچ نہ پائے مگر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے میں نے آپ سے بھی دو دن پہلے کہا تھا اور آج بھی شاید, بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا ہوا ہوگا. یہ جذبہ ہے کچھ معاشرے کو دے دینے کا, تعمیری جذبہ ہے کہ خون دوسرے تک پہنچ جائے, اس کی زندگی بچ جائے. کس کو خون پہنچا, خون دینے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا. اس نے تو خون دے دیا انسانیت کے لیے. اس کا یہ جذبہ پاکیزہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو تعمیری رخ سے کانسٹرکٹیولی سوچتا ہے. مگر جو ڈسٹرکٹیو ہے اسے کچھ بھی نہیں, ایک سوسائڈ بامبر بنتا ہے, آتا ہے اپنے کو ایکسپلوڈ کر دیتا ہے, دوسروں کو مار دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کچھ کر رہا ہے, وہی کچھ کرتا ہے. عمل ہے اس کا, عمل اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے. اسی پر خوش ہے کہ ہم نے دونوں کو مار دیا, خود بھی مر گیا, کیا پرپز تھا, کیا مقصد تھا, کچھ نہ معلوم ہوا. اور اتنے جو جیوانے ہو جائے سمجھ میں نہیں آتا. ابھی دو دن پہلے مجھے حیرت ہو رہی تھی, آپ کے اخبار میں تصویر چھاپی کہ زو میں ایک لپرٹ تھا, اس کو لوگ مار رہے ہیں. وہاں پر اسے پتھر مارے گئے تھے, پانی کی بوتلیں پڑی تھیں, درندے کو مارا تھا, کوئی آدمی نے مارا تھا. یہ کچھ کرنا چاہیے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں, تو یہی کریں. جانور کو مار رہے ہیں, وہ غراتا ہوگا. میں نے اکثر دیہات کے بچوں میں خاص طور پر دیکھا ہے, کتا جا رہا ہے اسے مار دیا, اس کتا ہوا چلا جا رہا خوش ہو رہے. یعنی یہ انسان کی, یہ اس کا ڈسٹرکٹیو ذہن ہے, یہ اس کا تخریبی ذہن ہے جو اس کو تعمیر کے بجائے تخریب کی طرف لے جاتا ہے. انٹینشن اور موٹیو, اگر نیت پاکیزہ ہو جائے, اب کیسے یہ نیت پاکیزہ ہو جاتی ہے, یہ انٹینشن یا موٹیو کیسے پاکیزہ ہو جاتا ہے, اسے ایمان پاکیزہ کرتا ہے. جب اس کی نظر میں خدا کی خوشنودی ہوتی ہے, اگر ذرا دیر کے لیے غور کر لے کہ یہ جس جانور کو میں مار رہا ہوں یہ عام جانور نہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے اور پروردگار عالم نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کو اذیت دینے پر اللہ مجھ سے سوال کرے گا. میں کہتا ہوں آپ آ کے دیکھیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, کھانا نہیں فرما رہے تھے, بعد میں چھوڑ رہا تھا, آپ نے کھانا کھا رہے تھے, سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے. نجس العین جانور ہے, نجس بالکل اسلام میں پکا نجس مانا جاتا ہے کتا, تو نجس العین جانور ہونے کے معنی یہ تھوڑی گردن کاٹ دیجیے اس کی. کھانا امام بہت فرمانے تھے, ایک لقمہ آپ کھا دیتے ہیں اسے دے دیتے تھے. کوئی صاحب سوچے کہ امام کے بلاوا جس سے رکاوٹ ہو رہی کھانا کھانے میں, میں خوشنودی حاصل کر لوں, ایک اینٹا اٹھایا, پتھر اٹھایا, ایک اینٹ کا ٹکڑا, اور کیا میں ماروں. حضرت نے کہا نہیں, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. اس لیے کہ جو تم سے امید وابستہ کر لے اس کی امید تیرے نہیں. اس جانور نے مجھ سے امید وابستہ کر رکھی ہے غذا کی, تو اس کو نا امید نہ کر دوں. یہ وہی کر سکتا ہے جس میں تعمیر کیا ہوتی ہے اس کو دنیا کو اس کا سبق دیا, یہ وہ ہے تعمیر. یعنی یہی عمل کچھ لوگ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے خدمت کر رہے ہیں, یہی خادمان امام ہے, یہی اصل میں امام کی خدمت کرنے والے ہیں. جب ان کی نیت پاکیزہ ہے, ان کے پاس خلوص ہے, تو ان کا کھڑا ہونا ایسا ہی ہے کہ اگر امام جعفر صادق کا دور ہوتا تو یہ ان کے دروازے پر کھڑے ہوتے. یہ گھر کس کا ہے؟ یہ امام کا گھر ہے. امام کے گھر کے دروازے پر جو خادم موجود ہیں اصل میں امام کے خادم ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کا احترام کرنا چاہیے. ان سے بے ادبی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امام کے خادم سے بے ادبی کی, کیونکہ امام ناخوش ہوں گے اس بات کے اوپر کہ ہمارا ہم جائیں امام کو سلام کرنے اور ان کے ملازم سے بے ادبی کریں, بدتمیزی کریں, تو امام اس سے خوش ہرگز نہیں ہوں گے, ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا. ویسے ہی ان کا لحاظ اس لیے ہونا چاہیے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ امام نے جس کو ملازم رکھا اس کو تو وہ تنخواہ بھی دیتے ہیں, اس کی خبرگیری بھی کرتے ہیں, وہ وہاں کھانا بھی کھاتا ہے. یہ تو والنٹریلی یہ کام کرتے ہیں, کچھ لیتے نہیں. اس لیے ان کا عمل کرنا ان کی تعمیر کی کا ثبوت ہے. دیکھیں ایک جملت انسٹنس انسان میں ہوتی ہے, خطرے سے بچنا ہے. اگر معلوم ہو جائے خطرہ ہے تو یاد قرآن میں بھی حکم ہے بچو, خطرے سے بچنا. مگر اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں, پازیٹو اور نیگیٹو. خطرے سے بچنا ہی آدمی کو دفاع کی دعوت دیتا ہے, ڈیفینس کرنے کی, ڈیفینس کرو. اور خطرے سے بچنے کا طریقہ ہے فرار کرو, اسکیپ کرو. دونوں جیون لگے نا, دفاع کرنا بھی خطرے سے بچنا ہے. احد میں دونوں تصویریں تھیں, جنگ احد کے موقع کے اوپر آپ دونوں تصویریں دیکھیں. خطرے سے بچنے کے لیے کہ رسول خطرے میں نہ آئے, علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں, تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر جن جن لوگوں کو خطرہ ہے کہ ہماری جان نہ چلی جائے, وہ نکل گئے. جبلت ایک ہے, صرف انٹینشن اور ارادے کے فرق سے. ایک تعمیری ارادہ, ایک تقریبی ارادہ, دونوں میں فرق ہو گیا. جانور ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. آدمی نے اور یہ کیوں ڈٹا رہا, امیر المومنین نے خود ہی جواب دے دیا, یا علی تم کیوں نہ چلے گئے؟ حضور نے پوچھا تم کیوں نہ چلے گئے؟ کہا آخر بعد الایمان, کیا ایمان لانے کے بعد کفر؟ یعنی ایمان لانے کے بعد کہاں, یہاں تو یہ کل ایمان ہے. ایمان لانے کے بعد یہ تو جو آپ نے فارمولا پیش کیا ہے وہ جنرل ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. کہ اگر ایمان ہو تو پھر خطرے سے بھاگا نہیں جاتا, خطرے کا دفاع کیا جاتا. یہ ہے مزاج انسان کا. اس میں آپ اپنی طرف دیکھتے رہتے ہیں. میں اس میدان میں اگر میں احد کے میدان میں چلا گیا تو پھر مصیبت ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, بس ایک جملہ کا حوالہ دیتا ہوں. ناگوار بات پر غصہ آنا, اگر تو غصہ آنا بری بات ہے نہیں, اچھی بات بھی ہے. اگر جہاں پر آدمی کو غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ نہ آئے تو یہ بھی غلط بات ہے, اور جہاں غصہ نہ آنا چاہیے وہاں غصہ آ جائے. جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے. میں نے کہا رہے وہ نپلڈی غصے میں تھا. ہر جانور آپ دلی کو چھیڑیے, جس جانور کو بھی چھیڑے گی آخر میں غصے میں آ جائے گا. آدمی کو بھی غصہ آتا ہے. اس کا تعمیری پہلو اگر اس کا ارادہ اور اس کی نیت ایمان سے سالم ہے, ایمان سے جڑی ہوئی ہے, تو ذات کے لیے وہ غصہ نہیں ہوگا, اللہ کے لیے اور دین کے لیے غصہ ہوگا. اور اگر وہ آدمی سیلف سینٹرڈ ہے, اپنی ذات کے لیے ہے, تو یا اپنے نفس کے لیے غصہ کرے گا یا ظلم کرنے کے لیے غصہ کرے گا. خدا کے لیے اس کا غصہ نہیں ہوگا. ایک ہی غصہ الگ جگہوں پر الگ نظام رکھتا ہے. میں مثل کی مثال لاتا ہوں, میرے بچے مثالیں یاد کر لیتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہیں. منصور دوانقی بنی عباس کے بادشاہوں میں دوسرا بادشاہ ہے منصور دوانقی. اتنا ظالم بادشاہ تھا, اتنا غصہ ور کہ اس نے پورا ایک محل بنا رکھا تھا, قصر احمر کہلاتا تھا, سرخ رنگ کا محل تھا. اس قصر احمر میں جب کسی کو سزا دیتا تھا تو لال رنگ کے کپڑے پہنتا تھا, قتل کرواتا تھا. اور بڑھ جاتا تھا ہر چیز لال تھی سرخ تھی اس محل کی, اور اس وقت اس کے جسم کے جتنے بال تھے سب کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں. یہ تھا منصور دوارقی کا انداز تھا. حجاج ابن یوسف اپنی زندگی میں اس نے 100,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. اس کا عالم یہ تھا کہ اسے نیند نہیں آتی تھی جب تک لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز نہ سن لے, اس لیے وہ سو جائے اس وجہ سے قید خانے میں قیدیوں کی پٹائی کی جاتی تھی, یہ سو جائے. یا دیکھو پہلو کہ غصہ انسان کا اگر غلط جگہ پر آئے تو یہی غصہ غلط ہے, اگرچہ بدلت موجود ہے غصہ کرنے کی, لیکن صحیح جگہ پر آئے. اگر غصہ برا ہوتا تو علی کو نہ آتا, اہل بیت کا غصہ نہ آتا, مگر اہل بیت کا اور مولا کا غصہ کرنا اس بات کی دلیل ہے. معصومہ عالم کو رات میں دفن کیا گیا, صبح کسی کو جو لوگ موجود نہیں تھے انہیں پتا چلا, انہوں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے, بنت رسول دفن ہو گئی اور ہم دفن میں شریک نہیں تھے. آپ نے اس کے لیے بعض روایتوں میں 40 قبریں بنائی, بعض میں 70 قبریں بنا دی, یعنی ایک قبر باقی شبیہ ہے قبور بنا دی تاکہ پتا نہ چلے کہ معصومہ عالم کہاں دفن ہوئی. عورتیں بلائی گئی مدینہ منورہ میں کہ قبر کھودو, جنت البقیع میں کہ قبر پر جیسے کھودنے کی باری آئی مولا کو پتا چلا تو زرد رنگ کا جبہ آپ نے پہنا, یہ بڑی سخت جنگ کے موقع پر آپ پہنتے تھے, اور ذوالفقار ہاتھ میں لی, اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا اگر زہرا کی لہج سے ایک چٹکی مٹی بھی اٹھ گئی تو مدینہ میں خون کی ندیاں بہیں گی. غصہ مستحسن بھی ہے, اگر غصہ مستحسن نہ ہو تو اب جب ایک قبر کھودی جائے گی تو دوسری بھی کھودی جائے گی تو تیسری بھی, تو اصل قبر بھی کھودے گی. اس لیے مولا نے پہلی ہی منزل پر کہا اور لوگ سمجھ گئے, تب پیغمبر کی حدیث سب کو یاد آئی, جب علی آئے اور کہا مٹی کے گھوڑے پر بیٹھے ہوں منہ سے کف نکلوا. اب بتائیے امیر المومنین کے تھننے والوں نے جو حدیث سنی ہوگی سمجھے ہوں گے جیسے بچے مٹی کے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور منہ سے کف نکلواؤ ہاتھ میں تلوار ہو تو اس وقت بولنا نہیں علی سے, سب سمجھ گئے کہ وہی وقت آ گیا ہے واپس چلے گئے. تو یہ غصہ تھا, یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ معصومہ عالم کی قبر سے بے ادبی ہو جائے امیر المومنین کو. جبکہ کوئی لڑنے والا اگر آپ کے اوپر اپنا لعاب دہن پھینک دے جس میں آپ کو غصہ آ جائے تو جیسے ہی نفس کے لیے غصہ آیا آپ ٹہلنے لگے, اسے چھوڑ دیا اور ٹہلنے لگے. یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نفس کے لیے ہو تو مستحسن نہیں, غصہ خدا کے لیے ہو تو مستحسن ہے. معصومہ عالم کی قبر کی عظمت سلامت رہے یہی خوشنودی الہی ہے. یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اور صرف یہی نہیں, جناب سلمان فارسی جن کی بڑی عظمت ہے اصحاب نے, اور جو آپ جانتے ہیں ان کے کمالات ان کے فضائل سب باتیں, مدائن کے گورنر بنا دیا گئے. جس وقت گورنر ہے اس وقت مدائن کے گورنر سے کسی آدمی نے چھیڑ خانی کرنے کے لیے کہا جناب سلمان سے, یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا کتے کی دم. آپ بتائیے گورنر سے آپ کچھ کہیے, گورنر سے نہ کہیے کہیں کہ چپراسی سے کہے کہ دیکھیے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے, تمہاری داڑھی اچھی ہے کتے کی دم اچھی ہے, کسی بھی آدمی سے کہے تو غصہ آئے گا کہ نہیں. لیکن دیکھیں انہوں نے اپنے غصے کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا, کہا اگر صراط پر سے گزر جاؤں تو میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر صراط سے نہ گزر پاؤں تو پھر کتے کی دم اچھی ہے. وہ داڑھی دیکھے تبلیغ بھی کر دی, غصے کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, چوتھے امام کی فضائل میں بیان کیا گیا, آپ سنتے رہتے ہیں کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے. ابھی چوتھے امام کا دسترخوان ہے, اس کا مطلب ہے کربلا کے بعد کا واقعہ ہوگا. دسترخوان بچھا ہوا ہے, سب بیٹھے ہوئے, کھانا ہو رہا ہے. کنیز لائی, سالن کا تاسا ہے, بڑا سا پیالہ لے کے آئی ہاتھ میں, تو ٹھنڈا تو نہیں ہوگا نا, گرمی پیالہ ہوگا. اس سے ایسا وہ پیالہ چھوٹا کہ آپ کے اوپر سب. اب میں کہتا ہوں کہ آپ خود تصویر سوچیے کہ اگر کوئی مقدر میں میزبان بیٹھا ہوا ہو جو ہوسٹ ہو, اور اس کے اوپر پیالہ اس طرح گر جائے کہ اب اس کی بالوں پر بھی جا رہا ہوگا, چہرے پر بھی آ رہا ہوگا, قبا پر بھی گرا ہوگا, پورا سالن اس حالت میں ہو, اگر بیٹا بھی کر دے یہ حرکت تو مہمان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. مہمانوں کے لیے کے سامنے یہ شامی ہے, بعد میں چاہے جو سوچے, لیکن سوچا ایک مرتبہ آپ نے بس صرف قمیض کو یوں دیکھا, نام کی قمیض تھی, مزاج شناخت. اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, ول کا زمین الغیظ, وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو امام نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. میں کہا ول عافین عن الناس, وہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. کہا میں نے انسان تجھے معاف کر دیا. کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آپ نے کہا جہاں تک میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے ہمارے زمین, یہ مگر نہیں ہے تو انہیں غصہ نہیں آتا. یہ نہ سمجھے جگہ پر ہو کے غصہ آتا ہے. تجھے کہا دربار سجا ہوا ہے اور ابن زیاد بات کر رہا ہے. وہ ابن زیاد سے بات کرتے کرتے اس نے اپنی بے ادبانہ گفتگو شروع کی. حضرت نے فرمایا جب جواب دینا شروع کیا تو کہا اس زبان کو قتل کر دو, بہت یہ زبان چلا رہا ہے معاذ اللہ, اس کو قتل کرو. تو ماں جرار زینب لپٹ گئی امام زین العابدین سے, لیکن میں دلیل میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے. جرار زینب لپٹ گئی کہ میں اس کے ساتھ قتل ہو جاؤں گی. آپ نے کہا پھوپھی اما آپ اس بے ادب سے گفتگو نہ کریں, الگ ہوں. اس کے بعد کہا ابن زیاد لہجہ تو لفظوں ہی میں پکڑا جاتا ہے, تجھے اب تک نہیں معلوم ہوا کہ شہادت ہمارے لیے باعث کرامت ہے اور ہم موت سے نہیں ڈرتے, تجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا. اور لہجے کی جھنکار ایسی تھی کہ ابن زیاد خاموش ہو گیا, ساکت ہو گیا گورنر ہونے کے باوجود. یہی انسان ہے کہ جس وقت بیٹھ جاتا ہے ممبر سے ایک مرتبہ انگلی اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ مؤذن بس اب خاموش ہو جا, تو مؤذن میں یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ یزید کے حکم سے اذان دے سکے. اور یزید سے مخاطب کر کے جتنی گفتگو امام نے کی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی اگر جذبات پوری طور پر طاقت نہ رکھتے ہوں. یہ وہ شجاعت ہے جو زین العابدین نے دربار شام میں اور دربار کوفہ میں دکھائی ہے. مگر جب اپنے دسترخوان پر آئے تو غلطی کرنے والے کو ایسے معاف کر دیا کیونکہ نفس میں شامل ہو جائے. بس ارباب کرم آپ اس میں دیکھیں. تو دیکھیں ایک عجیب بات ہے, بس گریز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں, غصے کی کیا پوزیشن ہے؟ کمزور آدمی کو بھی غصہ آتا ہے, بلکہ کمزور کو زیادہ آتا ہے. ہم کو تو جب زیادہ غصہ آنے لگتا ہے تو ہم اپنا بی پی چیک کرواتے ہیں فوراً. اگر کلاس ولاس میں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرنے لگے تو پھر فوراً دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں بی پی بڑھ گیا ہو, اندازہ نہ ہو کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا. جب آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی غصہ کرتا ہے, اپنی ذات پر بھی, اس لیے کہ غصہ مزاج ہے. بات دیکھیے کمال کی یہ ہے, آپ اندازہ کیجیے غصہ زور دیتا ہے شجاعت کے ساتھ. اگر شجاعت نہ ہو تو بھی غصے کا کوئی مزہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ غصہ جو کرے گا وہ اپنی ہی ذات پر کرے گا. مگر شجاعت کا مزاج یہ ہے کہ وقت پانے پر اگر غصہ کرے اور اگر مقصد پامال ہو رہا ہو تو صبر کرے. شجاعت اور صبر ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر کوئی کمزور چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو اسے صبر نہیں مجبوری کہتے ہیں. جب صاحب قوت طاقت رکھنے والا چپ ہو کے بیٹھتا ہے تو اس کو صبر کہتے ہیں. یعنی وقت آئے تو شجاعت کا اظہار ہو اور اگر وقت نہ ہو تو صبر کرے. اگر علی نے نہ دکھا دیا ہوتا کہ رسول کے ساتھ جب رہے ہر جنگ میں کامیاب رہے, اپنے دور خلافت میں جب آئے کسی لڑائی میں بھی یہ نہیں ہوا کہ بڈھے ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے، مگر 25 سال خاموشی سے بیٹھ کے دکھا دیا کہ جس کے پاس شجاعت ہوتی ہے اس کے پاس صبر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہی غصہ سب کے پاس بھی ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، بات ہے مجمع، ایک بات بتا دوں میں، دو لفظ آئے عربی میں، ایک شجاعت ایک تحور، دونوں میں بہت فرق ہے۔ شجاعت کہتے ہی ہیں اس کو جس کے ساتھ عقل لگی ہوئی ہو، تحور اس بہادری کو کہتے ہیں جو بے عقلی سے کی جاتی ہے، خود بڑے بغیر سوچے سمجھے، یہ تحور ہے۔ شیر میں تحور ہوتا ہے، شجاعت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے۔ وہ دیکھیں شجاعت کے لیے شاید انگریزی میں اپروپریٹ لفظ ہوگا بریوری، اور تحور کے لیے ویلر، ویلر اور ہے بریوری اور ہے۔ شیر میں ویلر ہوتا ہے، بریوری نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ ضرورت پڑے تو شجاعت کا مظاہرہ کرے، اور اگر ضرورت نہ پڑے تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ اگر انسان صبر نہیں کر سکتا تو شجاع بھی نہیں ہو سکتا، اور شجاع نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس صبر کا جذبہ نہ ہو، صابر نہیں ہو سکتا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ ٹوئنز ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو اس کا اظہار ہو جائے۔ اگر کربلا سے سبق لینا ہے تو آپ اندازہ کیجیے، میں نے تو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے جبلت کی دی۔ اللہ نے انسان کو جتنی جبلتیں دی ہیں، انسٹنکٹ دی ہیں، وہ ان سب کو گائیڈ کر سکتا ہے، ایمان کے جذبے سے ان سب کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی ہر جبلت کو۔ مثال کے طور پر آپ سے کہہ دوں، مثلاً اسٹور کرنا، انسان کا مزاج ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، شیر کبھی یہ نہیں کرتا کہ جانور جمع کرے کر کو کھاؤں گا، آدمی اسٹور کرتا، یہ اس کی اچھی صفت ہے، جمع کرتا۔ بچے بھی چاہے پتھر ہی اکٹھا کریں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، اپنے پاس جمع کرتے ہیں بہت سی چیزیں۔ یہی جذبہ اگر صحیح ٹرن لیتا ہے، صحیح رخ اختیار کرتا ہے، تو یہ انسان میں کفایت شعاری پیدا کرتا ہے۔ سب نہ خرچ کرو، جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرو۔ یہی جذبہ جب غلط شکل اختیار کرتا ہے تو کنجوسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، مائزری میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے پاس سارے جذبات موجود، غصہ بھی موجود ہے، مگر غصہ اگر راہ خدا میں ہوتا ہے، غصہ اگر خدا کے لیے ہوتا ہے، تو وہی غصہ باعث ثواب ہوتا ہے، باعث کرامت ہوتا ہے۔ لیکن جسے غصہ آئے اسے شجاع ہونا چاہیے، جسے غصہ آئے اسے صابر ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں کیفیتیں انسان کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہ انسان اس قابل ہے کہ کہلائے کہ ہاں اس کا غصہ دین کے لیے ہے۔ آ سکتا ہے مگر نہیں آتا، روکے ہوئے ہیں۔ آج جس مجاہد کی گفتگو ہونی ہے، اس کے غصے پہ تو آپ نے بہت سے واقعات سنے ہیں، اس کے صبر کو بھی تو دیکھیں۔ شب عاشور تھی، جناب زہر ابن قائم نے صرف اتنا ہی کچھ کہا تھا، ابو الفضل عباس آپ کو یہاں معلوم ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب ابو الفضل عباس نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، چلایا پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، خیمے سے دشمن کا حملہ نہ ہو جائے، تو کہا جاتا آپ نے انگڑائی لی اور کہا مجھے شجاعت دلاتے ہو، تو زرہ کی کئی کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ دو دن کی بھوک اور پیاس کے بعد زرہ کی کئی کڑیاں جناب عباس کی ٹوٹ گئیں، زرہ میں جو تھی۔ یہ اس آدمی کا کام تھا، مگر میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مناظر دیکھتے چلیے۔ ولید کے دربار میں کیا ہوا تھا، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حسین نے کہا تھا میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، بھائی ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر عباس اندر پہنچ گئے۔ غصہ تھا یا نہیں، طاقت تھی یا نہیں، مروان اور ولید کتنے طاقتور تھے، ان کے پاس کتنی فوج تھی۔ جس آدمی کو یزید کا اتنا بڑا لشکر فرات میں داخل ہونے سے نہیں روک سکا، اسے ولید یا مروان کیا روک دیتے۔ مگر ادھر حسین کے چشم ابرو کو دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ شجاعت کی نہیں صبر کی ہے، اس لیے جذبات کو پی کر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، عباس واپس چلے آئے۔ یہ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ بتائیے کہ جو آدمی کیا ہر کی یہ مجال تھی کہ وہ نجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیتا، آپ ادھر نہیں ادھر چلیے، اور عباس دیکھتے رہتے مگر اس پر نظر تھی کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا آقا اگر یہ چاہتا ہو تو میں اس معاملے میں بولوں، اور اگر آقا نہیں چاہتا تو میں ابھی نہیں بولوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی نے خیمے لگائے ہو، برات کے کنارے لگائے ہو خیمے اور اس سے کہا جا رہا ہو کہ اٹھاؤ خیمے اور اسے معلوم ہے کہ اس فوج کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے اور کہہ چکا ہو کہ میں نہیں اٹھاؤں گا, تمہاری کیا مجال ہے کہ حسین اور اسفار حسین کو ان خیموں سے الگ کر دو, میں نے لگا دیا کوئی بہنے نہ پائے آگے, مگر ادھر جناب زینب یہ کہہ دے کہ بھیا میری خواہش یہی ہے, میں چاہتی یہی ہوں کہ خیمے یہاں سے ہٹا لو. تو اب جو آدمی ابھی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا وہی صبر کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آئے. یہ کربلا یہ سبق دیتی ہے میرے جوانوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, یہ سبق دیتی ہے کہ محض کسی بات میں جذبات میں آ جانا کام نہیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس موقع پر دین کیا چاہتا ہے. اگر دین چاہتا ہو کہ طاقت کا استعمال ہو تو طاقت کا استعمال ہوگا, دین چاہتا ہے صبر کا استعمال ہو تو صبر کا استعمال ہوگا. اسی لیے عباس نے کربلا کے اس مکتب میں, اس مدرسے میں صبر کے ان جوہروں کو دکھایا اس اعتبار سے کہ اگر حسین کے بعد کسی شجاع پر ہماری نظر جاتی ہے تو وہ عباس ہے. یہ آپ اندازہ کر لیجیے گا اور اس منزل پر آ کر کے کہ یہ تو خیمے اکھڑ گئے. اب اس کے بعد روز شب عاشور آئی ہے, روز عاشورہ کیا کیا ہوا, یہ مجمع میں صرف نقل کروں گا. اور کہا اسی جاتا ہے کہ نقل کفر کفر نواشد, اگر کوئی بات نقل کی جائے جو غلط بات ہو تو بھی وہ کفر نہیں ہوتی, چاہے کفر کو نقل کر دیا جائے. فرات کے پانی کو وہ دکھا کر کے جس طرح کے نعرے لگاتے تھے یزید کے لشکر والے کہ حسین دیکھ رہے ہو یہ فرات جو سانپ کے پیٹ کی طرح چمک رہی ہے پانی میں, جس میں عراق کے جنگلی کتے اور سور سے راب ہو رہے ہیں, مگر تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے گا. اب آگے میں نہیں کہوں گا, آگے کا جملہ ممبر سے میں نہیں نقل کر پاؤں گا, تاریخ میں مل جائے گا وہ بھی. اور اس بات کو آپ میں نقل نہیں کر سکتا, آپ سن نہیں سکتے, مگر اب بات میں وہاں پر سنا ہے. جب آپ اس آدمی کی شجاعت دیکھتے ہیں تو اس کی صبر کی کیفیت کا بھی اندازہ کیجیے. کسی معمولی آدمی نے نہیں سنا ہے, جو علی کی تمنا تھا اس نے سنا ہے, جو علی کی آرزو تھا اس نے سنا ہے, جس کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا نہیں دوڑ رہا تھا, جس کی رگوں میں ام البرین جیسی خاتون کا خون دوڑ رہا ہو, جس کو اشجعِ عرب خاندان سمجھا جاتا ہو, شجاعت ادھر سے بھی خون میں دوڑ رہی ہے ادھر سے بھی دوڑ رہی, جس کی تیاری کے لیے امیر المومنین نے خاص کوشش کی ہے کہ کربلا میں میری طرف سے یہ فدیہ بن جائے, ایسا آدمی صبر کے یہ جوہر دکھانے کے لیے آپ کو کربلا میں موجود ملتا ہے. نوی محرم کی شام تھی, آپ اندازہ کیجیے نوی محرم کی شام, جب ایک دم سے حملہ ہوا, حسین ولید جی کے عالم میں تھے, عباس دوڑتے ہوئے آئے, آقا حملہ ہو گیا. آج بتائیے حسین نے یہی تو کہا تھا جنگ میں میں سبقت نہیں کروں گا, میں پہل نہیں کروں گا, جنگ شروع ہو جائے گی تو جب حملہ ہو گیا تو عباس سمجھے اب موقع آ گیا. آقا حملہ ہو گیا, اب میں کہتا ہوں جناب امام حسین نے کیا کہا عباس سے, عباس میں تم پر سے فدا ہو جاؤں, میں نہیں علماء تشریف فرما ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فدا ہونا مقام تعلیم میں ہوتا ہے, مقام تعلیم میں فدا ہونا جو بیان کیا گیا جیسے زیارت میں امام سکھاتا ہے, زیارت انصار حسینی میں کہا جاتا ہے بے ابھی انتم و امی, میری ماں تمہارے اوپر سے فدا ہو جائے اور میرا باپ تمہارے اوپر سے نثار ہو جائے, تو یہ ہمیں سکھانا مقصود ہے کہ ہم اس طرح زیارت پڑھیں. مگر کربلا میں جب امام نے کہا ہے جناب عباس سے میں تم پر فدا ہو جاؤں, تو یہ تعلیم دینے کے لیے نہیں کہا ہے, یہ مقام فدا کہلاتا ہے, یعنی واقعی معصوم کا غیر معصوم پر فدا ہو جانا بہت بڑی بات ہے, اس کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ حسین نے کتنی بڑی بات کہی. جیسے ہمارے چوتھے امام نے بات فرمائی کہ جب میدان محشر ہوگا اور میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے, تو جب ہمارے چچا عباس آئیں گے تو اس ان کے اوپر شہداء اور صدیقین اور صالحین اور انبیاء رشک کریں گے انہیں دیکھ کر کے. عباس کیوں نہ ہو, ذات ایسی ہے, جب میدان محشر میں معصوم عالم تشریف لائیں گی اور رسول کہیں گے, خود قدرت خود پوچھے گی تمہارے پاس سامان شفاعت کیا ہے, سامان شفاعت پیش کرو, تو جب سب سامان شفاعت پیش کریں گی تو فرمائیں گی یہ میرے لال عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, یہ نہیں ہے ام المؤمنین کے لال کے یہ بازو ہیں, میرے لال عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, جو آدمی منزل وفا میں منزل صبر میں اس جگہ پہنچ گیا ہو اس کو عباس کہتے ہیں. آپ کے دل روزے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں, تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا ایک رات کی مہلت لے لو, میں تم پر سے فدا ہو جاؤں, آج کی رات عبادت میں گزار لوں. وہ رات کل آئے گی شب عاشور کی جس کی آپ نے اجازت لی. عباس گئے اور یہ پیغام دیا ایک رات کی مہلت دے دو. اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, مہلت دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, نہیں ان کے اوپر ابھی حملہ کرنا چاہیے, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ خود اندازہ کیجئے ایک شجاع آدمی کا یہ سننا, ایسوں سے جو بزدل ہو کہ یہ مہلت دی جائے یا مہلت نہ دی جائے. مگر حسین نے ایک مشن پر بھیجا تھا تو اس مشن کو پورا کر کے لوٹے. اس کے بعد آئے مولا, ایک رات کی مہلت مل گئی, صبح جنگ شروع ہوئی. آپ کو اندازہ ملتا رہے گا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا. ابھی تو دیکھ رہے تھے نا, علم دے دیا گیا, حسین نے علمدار لشکر بنا دیا, مہمنا بھی بنایا. کوئی اتنی کم سپاہ کو بنا ہی نہیں سکتا جیسا حسین ابن علی نے کیا. 72 آدمی اگر کہیں ہو, 72 سپاہیوں کو اس طرح ارینج کر دینا ناممکنات میں سے ہے, 30,000 آدمیوں کے سامنے. مگر حسین نے مہمنا بنایا, رائٹ ونگ بنایا, ماشاء اللہ ڈیفینس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اندازہ ہے کہ فوجیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے لڑتی ہیں. رائٹ ونگ بنایا, لیفٹ ونگ بنایا, میسرا بنایا, میمن 20 آدمیوں کا میمنا اور میسرا. میمنے پر زہیر ابن قین کو سردار بنایا, میسرے کے اوپر حبیب ابن مظاہر کو سردار بنایا, اور قلب لشکر میں عباس ابن علی کو علم دیا. ہے کوئی مشورہ نجمہ تشریف فرما ہے, میں آپ سے کہتا ہوں سچ سچ بتائیے, امیر المومنین نے علمداری میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کسی جگہ پر علم اٹھایا ہو؟ کس شان سے مولا نے علم اٹھایا؟ خیبر میں علم لے جا کے گاڑ دیا, احد میں علم اٹھایا, جس جن میں گئے علم علی کے ہاتھ میں رہا اور ہمیشہ کامیابی سے لوٹے. اور خالی یہی نہیں, جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو 90 آپ کے اوپر زخم تھے اور کوئی زخم پشت پر نہیں تھا, سب سامنے تھے جناب جعفر طیار, ان کے بھی بازو کٹ گئے تھے. علم اس شان سے اٹھایا, مگر نہ جانے کیا بات ہے, ادھر لفظ علمدار آیا, ادھر عباس کی تصویر سامنے آئی. علمدار کا لفظ آنا ہوتا ہے کہ عباس ابن علی کی تصویر سامنے ابھر کے آ جاتی ہے. یہ علم اٹھانے والا کیسا تھا بابا؟ آپ کا جو غازی عباس, غازی وہ ہوتا ہے جو میدان قتال سے زندہ واپس آ جاتا ہے. یعنی کوئی ایسا شہید بھی ہوگا جو غازی بھی ہو اور شہید بھی ہو سوائے عباس کے؟ وہ غازی بھی ہے شہید بھی ہے. زہر کا ہنگام آ گیا, امام نے کہا ایسا کرو ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں, تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں, اور جب پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی جائے تو میرے لیے یہ بھی نماز پڑھ لیں. یہ امام کی رواداری ہم نے پسندی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ اس میں سے کسی نے جنگ نہیں روکنے کے لیے کہا نہیں جنگ نہیں روکیں گے, اور یہ کہا میں نقل کیے دیتا ہوں پھر نقل کفر کفر نواشد, کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. یہ بات سننے کے بعد حبیب ابن مظاہر نے اسی کے گھوڑے کے منہ پر اپنی تلوار ماری اور کہا کہ حسین فرزند رسول کی نماز قبول نہیں اور تیری نماز قبول ہے. اور یہ واحد فقیر ہے حسین ابن علی کا جس نے کہا, اب فرزند رسول سے کہہ دے رہا موجود نہیں تھے کہ یہ نماز آپ کے جب کے ساتھ ہوگی, اور اجازت لیے بغیر آپ نے حملہ کر دیا. ایک بوڑھے صحابی کو, حسین کے ناصر کو جو غصہ آیا اس جملے کے اوپر, عباس نے بھی یہ جملہ سنا ہے. اب یہ بات یعنی اس طاقت کی ہے کہ کس طاقت سے عباس نے اپنے کو روکا ہے کہ ابھی میں علمدار لشکر ہوں, حسین کی مرضی جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. حبیب کا عمل بھی بالکل صحیح تھا, ذرا سی اس میں غلطی نہیں, مگر سب کے اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں. حبیب کا لڑ جانا ان کا کارنامہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی یہ جوش تھا, میرے مولا کی نماز قبول نہیں کہہ رہا ہے تو اب میں جب تک اس کو قتل نہ کر دوں مانوں گا نہیں, جنگ کی ہے. مگر عباس خاموشی سے چلے آئے, نماز ہو گئی, یہاں تک کہ اب وہ منزل آ گئی. جب کہتے تھے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, حسین کیا کہتے تھے؟ عباس تم علمدار لشکر ہو, تم میرے بازوؤں کی قوت ہو, تم میرے بہنوں, تم اپنی بہنوں کا سہارا ہو. پھر جاتے تھے ایک مرتبہ جناب عباس نے جب یہی کہا مولا نے تو جناب عباس نے کہا مولا دل سینے میں تنگی کرنے لگا، آقا وہ لشکر اب کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اب آپ سامنے موجود ہیں، میں ہوں، وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار تھا؟ وہ لشکر تو کوثر کے کنارے پہنچ گیا۔ امام سمجھ گئے کہ اب اس جوان کو روکا نہیں جا سکتا، مگر جانتے تھے کہ کربلا کو اگر مظلومیت پر ختم کرنا ہے تو مجھے عباس کو روکنا ہوگا، اس لیے عباس سے کہا اچھا جاتے ہو تو جاؤ، مقصد جنگ بدل دیا، لڑنے نہ جائے، کسی مجاہد کو آپ نے لڑنے سے نہیں ہوگا، جاؤ نصرت کرو، مگر عباس جانے لگے تو نصرت کے پورے معاملے کو بدل کر کے پانی لانے کی طرف موڑ دیا، تمہاری نتیجی سکینہ پیاسی ہے۔ میں عزاداران عباس، عزاداران حسین، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے، آپ ام البنین کے لال کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں۔ میں جب اس منزل پر آتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اس لیے بے قرار ہو جاتا ہوں، جناب عباس باب الحوائج کہلاتے ہیں، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ، آپ ان سے توسل کر کے نماز پڑھیے اور حاجت مانگیے، دیکھیے پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں پالنے والے، تجھے باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ ہے کہ حاضرین کی تمام حاجات دینی اور دنیاوی میں بھر رہا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرارت فرما، یا اللہ جتنے عزاداران امام مظلوم پاکستان میں یا کہیں بھی ہوں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مگر میں کہتا ہوں مولا کے سہارے سے کہتا ہوں، یقین رہتا ہے پوری ہو جائے گی، لیکن جب باب الحوائج حسین کی شان یہ ہے، مگر باب الحوائج عباس ہے، گویا دعائیں ان کے توسط سے قبول ہوتی ہیں، جب یہ حکم کرتے ہوں گے کسی دعا کے قبولیت کے لیے تو شاید دل میں خیال گزرتا میری بھتیجی نے بھی پانی مانگا تھا، میری سکینہ نے پانی کا مجھ سے سوال کیا تھا، پانی پہنچ نہیں سکا، اتنی بڑی تکلیف تھی جناب ابو الفضل عباس کو پانی نہ پہنچنے کی، آپ کو اندازہ ہے، جو خانوادہ اہل بیت میں نقل ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے بتانا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا کے بعد بیان کیا جاتا ہے، فتوا بیان کرتے کہ جب ایک دن عید کا دن آیا، عید کے دن طریقہ کار یہ تھا کہ جو بزرگ خاتون تھی جناب ام البنین، ان کے یہاں جناب زینب و ام کلثوم سب سلام کے لیے تشریف لے گئی، جناب ام البنین کے پاس اس وقت جو چیز موجود تھی وہ پانی تھا، آپ نے جناب عباس کے دو فرزند سے چھوٹا سا بچہ تھا چند برس کا، اسے کہا کہ تم اپنی گٹیوں کو پانی پلاؤ، شہزادیوں کو پانی پلاؤ، بھتیجہ جو تھا جناب عباس کا فرزند، وہ پانی ندنی کے مشیوے سے جام میں لایا اور جیسے ہی زینب کے ہاتھوں میں دیا، عید کا دن تھا، جناب زینب نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اے بھیا تیرے دل میں یہ قلق تھا کہ تو خیمے پر پانی نہیں لا سکا، اگر پانی نہیں پلا سکا، آج تیرا فرزند ہمارے لیے پانی لے کے آ رہا ہے، اب دل میں اپنا قلق نہ لانا کہ تو ہم تک پانی نہیں لا سکا، تیرے مسیح تیرا ہی تجربہ ہو گئی، مگر یہ پانی لے آیا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ اس کی کیا عظمت تھی، حسین کا کہنا تھا سکینہ کے پاس آئے، میری بچی لاؤ مشکی کا، جناب سکینہ فرما کی چچا آپ کو پیاس ابھی آ جائی، میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے، سکینہ کا مشیدہ لیا، علم میں رانا چند منٹ، انشاءاللہ پانچ منٹ کی زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی علم برآمد ہوگا آپ زیارت کریں گے، اس علم کی یاد میں جو عباس اٹھا کے لے کے گئے تھے، علم میں مشیدہ ابو الفضل عباس نے باندھا تاکہ مقصد کا اعلان ہو جائے، سو آ رہے ہیں، چاہتے وقت جناب عباس کی جنگ کے مخصوص واقعات نہیں ہیں، باہر چلتا تھا، وہ کہتا حکیم ابن طفیل سنسبی بنون، جس نے جناب عباس کا بایا بازو پتا کیا، اس کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ پسر سعد میں جب عباس آگے بڑھے ہیں گھوڑے کے اوپر، تو تین بار گھوڑے کی رکابوں میں کھڑے ہو کے کہا، اس وقت علمدار لشکر حسین فرات کی طرف آ رہا ہے، یاد رکھو اسے روکو، یہ تین مرتبہ اس نے وارننگ دی، مگر روایت کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے چمکتی ہوئی بجلی چلی جا رہی ہے،
لوہے کی دیواریں تھی فرات اور عباس کے بیچ میں، مگر ایسا لگا کہ بس ایک چمکتی ہوئی بجلی ہے۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ عباس نے فرات کے اوپر قبضہ کر لیا، گھوڑے سے فرات کے اندر اتر گئے۔ کیا تصرف تھا، گھوڑے سے کہتے پانی پی لے، اپنے رہوار سے کہہ رہے پیاسا ہے پانی پی لے، وہ اپنے سوار کو دیکھ رہا ہے، مالا پہلے آپ پانی پیے، مگر عباس نے بھی پانی نہیں پیا، رہوار نے بھی نہیں پیا۔ مشینہ سوکھا ہوا تھا، تر کیا، مشینہ بھرا، چلے اب پستی سے بلندی کی طرف آنا ہے، فوجیں سمٹ آئیں، وار ہونے لگے۔ عباس پر ہر کس کا وہ نہیں پا سکتے تھے اگر انہیں مشینہ بچانے کی فکر نہ ہوتی، پانی رہنے نہ پائے۔ ادھر تینوں کا میں برس رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے داہنے بازو کے اوپر تلوار کا وار ہوا، داہنا جانا قلم ہو گیا، علم کا ایک مرتبہ جھکنا تھا، حسین کو بلندی سے دیکھ رہے تھے، کمر پکڑ لی، مگر عباس نے علم سنبھالا۔ تھوڑی دیر آنے بڑے تھے، امام میری سیدھے کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ بایا شانہ قطع ہوا، علم کا ٹھنڈا ہونا تھا کہ حسین نے آواز دی، الان ان کا سارا دہری وقلت نیلتی، ہرے ہار میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ اے رونے والوں اندازہ کرو، یہ 32 سال کا جوان بھائی ہے، حسین کی امید ہے، حسین کا کیا عالم تھا، دوڑے اس طرح سے، کبھی یمین کی طرف جا رہے تھے، کبھی یسار کی طرف جا رہے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا۔ اندازہ کریں کیا حسین کو عباس کا ہاتھ پہلے ملا، ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا، دوسرا کٹا ہوا بازو اٹھایا، قریب آئے، جب اس منزل پر پہنچے دیکھا عباس پڑے ہوئے ہیں، تو حسین نے اپنے کو گرا دیا، ابو الفضل عباس کے اوپر گرا دیا۔ کیا جی چاہتا ہے ایسے موقع پر، یہ مجمع بتائے، اگر بھائی سب مشکل میں آتا ہے تو بھائی کا جی چاہتا ہے اپنی باہیں بھائی کے گلے میں ڈال دے، جس مجاہد کے ہاتھ کٹ چکے ہوں وہ کیوں کر حسین کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتا۔ تو میں تو کہتا ہوں ماں ام البنین صحیح مرضیہ پڑتی تھی، اے میرے لال، جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے تو جب گھوڑے سے زمین کربلا پر آیا تو تم نے کیسے سہارا دیا، تیرے ہاتھ تو پہلے ہی کٹ چکے تھے، پتا ہو چکے تھے تیرے ہاتھ، تم نے کیسے سہارا لیا۔ امام قریب آئے، عباس کے قریب بیٹھ گئے، ان کے بعد بات سر اٹھا کر کے عباس کا اپنے نانوں پر رکھا، عباس نے سر ہٹایا، پھر نانوں پر رکھا، کئی بار جب ہو چکا، امام فرماتے بھیا کہ اب ناراض ہو گئے تم بھی، کربلا میں تم بھی اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے، ارشاد فرماتے مولا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر دل میں یہ خیال ہے کہ غلام کا سر آپ کے نانوں پر ہے، جب آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کا سر کس کے نانوں پر ہوگا۔ میں کہتا ہوں عباس یہ خیال نہ لاؤ، ارے حسین کی شہادت ہوگی تو زہرا کا نانو ہوگا، ماں آئے گی اپنے لال کو آغوش میں لینے کے لیے۔ امام نے ارشاد فرمایا عباس دنیا سے جا رہے ہو، اچھا بس میری ایک خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کر دو۔ فرماتے مولا کون سی خواہش ہے، ارشاد فرماتے ہیں پوری زندگی تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا ہے، اب میں یہ حکم دیتا ہوں کہ میری آرزو پورا کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ لفظ آخری زبان سے نکلا، اے میرے بھیا، اور روح قبر سے ان کو بھی میں برباد کر گئی۔ عباس کی وصیت تھی لاشا تڑائی سے نہ اٹھے، آج بھی تڑائی کے اوپر عباس کا مقبرہ موجود، عباس کی زیارت گاہ موجود۔ امام نے خبر دینے کے لیے علم اٹھایا، مشینے کو پھر باندھا جس کے اندر تیر پہوش تھا، اور ٹینک میں دبا خیال حسینی کی طرف چلے، ننے ننے بچے کھڑے تھے گوزے لیے ہوئے، سب کی نظر علم کے اوپر تھی، سب سمجھے چچا عباس آ رہے ہیں، سکینہ آواز دے رہی تیرے بچے